بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اکتوبر 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن مجید میں احترام والدین کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، آج کا جمعہ کا یہ خطاب، کل ہی رات برادر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انہیں اچانک یہ کام سے اسلام آباد جانا ہے، لہذا یہ ذمہ داری انہوں نے منتقل کی میرے کاندھوں پر. اور پچھلے مہینے کی بھی 14 ستمبر کو آپ حضرات سے موقع ہوا تھا، اور اس موقع پر سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کی ابتدائی 2 آیات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. میں نے اس موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ تمام باتیں ایک درجے کی یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. نماز 5 وقتہ کا نظام اس کی ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں حاضری دو. تو اس حوالے سے یہ عادہ اور تکرار اور بار بار کی باتیں جو ہیں یقیناً بڑی مفید ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس مادہ پرستانہ دور میں انسان کے اوپر غفلت، جو بھی اس کی معاشی مجبوریاں ہیں، کوئی معاشرتی جکڑ بندیاں ہیں، اس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر انسان غافل ہو جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پوری زندگی انسان کی اسی طرح گزر جاتی ہے، اور یہ روپے پیسے کی طلب اس دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی ایک دوڑ ہے کہ جس میں انسان اس درجے مصروف ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. نہ دینی تقاضے اس کے سامنے واضح رہتے ہیں، نہ اپنی موت اس کو یاد آتی ہے. اور پھر انسان اس وقت اچانک جو ہے چونک پڑتا ہے کہ جبکہ اسے محسوس ہو رہا ہو کہ اب بڑھاپا جو ہے وہ بھی طاری ہو چکا ہے، قوابی مضمحل ہو چکے ہیں، اور انسان کے اندر قوت کار و استعداد جو ہے اس میں بھی بڑی کمی واقع ہو چکی، اور پھر وہ اپنی اس محرومی جو بھی محرومیاں ہیں اس پر پچھتاتا ہے کہ جبکہ آرزوئیں بھی جوان تھیں اور انسان کے اندر قوت کار اور کارکردگی بھی موجود تھی، تو کاش کہ اس نے دین کو سمجھا ہوتا، دین پر عمل کیا ہوتا. ہمارا منتخب نصاب کے جس کا 12 آپ نے ذکر سنا، والد محترم نے اسے مرتب کیا تھا، اس کے بہت اہم مقامات ہیں جو گویا کہ قرآنی تعلیمات کا اخر تصل خلاصہ اور نچوڑ ہیں، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں کیا، دینی حقائق جن کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے اس کی اصل حقیقت ہے کیا، حکمت دین کسے کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں خاص طور پر حکمت کا ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ لِشْكُرِ اللَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ وہ شکر کرے اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کر کے وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کو احسان کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا موجود تھا کہ جو جب اسلام لے کر آیا تو اپنے اس اسلام کی دھونس اور احسان اس نے حضور پر جمایا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ بدو آتے ہیں اور آ کر اپنے بڑا احسان جتاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اس اسلام کی دھونس مجھ پر نہ جماؤ، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان کے رستے پر چلا دیا، تمہیں منتخب کر لیا اس دین کے لیے، اسلام اور اسلام ایمان کے لیے، تو انسان کے اندر وہ فطر جو ہے وہ یقیناً گویا کہ اس کی عقل شعور کی پختگی کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو اللہ کے لیے کہ اس کا خالق بھی اور مالک بھی ہے. ابتدائی دو آیات ہم نے پڑھ لی تھی، حضرت لقمان جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے بلکہ ایک حکیم اور دانا انسان، اور وہ واضح نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور اس کے بارے میں بھی قیاس ہے غالب یہ ہے کہ وہ شاید ان کے انتقال سے پہلے کی واضح نصیحت ہے کہ گویا کہ زندگی بھر جو انہوں نے سوچا جو ان کا غور و فکر تھا تو اس کا نچوڑ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں اپنے بیٹے میں منتقل کر جائیں، لہذا جا بجا آپ کو الفاظ ملیں گے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. تو فرمایا وہ اس قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، حکمت دین کی اصل اساس اور بنیاد کیا ہے؟ توحید. گویا کہ ان کی کل غور و فکر کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس کائنات کا انتظام اور انصرام اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، توحید تو اسی کو کہتے ہیں نا. اور شرک یہ ہے کہ آپ نے کچھ اور ہستیوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ پال لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دے دیے، اور شرک کے بارے میں تو آپ حضرات جو بھی مجالس میں شریک ہوتے رہے، والد محترم رحمہ اللہ کی بڑی مفصل تقاریر اور بہت مفصل خطابات موجود ہیں حقیقت و اقسام شرک پر، جہاں اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں شرک تو صرف وہی شخص کر رہا ہے جو کسی دیوی کے سامنے سجدہ ریز ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، جا کر قبرستان پہنچ گیا یا کہیں کسی پیر کے قبر کے سامنے سجدہ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں شاید شرک صرف یہی ہے، بلکہ یہ کہ شرک کی بہت سی وادیاں ہیں، بہت سے گوشے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ شرک خفی پر انسان کا مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا کسی شخص کا سیاہ پتھر کے اوپر ریگتی ہوئی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا، بلکہ اس میں الفاظ مزید شامل ہیں، سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چیوٹی کے اوپر سیاہ پتھر پر ریگتی ہوئی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا جتنا زیادہ مشکل کام ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے انسان کا اپنے شرک عملی پر مترا ہو جانا، اس لیے کہ شرک جو ہے انسان کی زندگی میں کہاں کہاں ڈیرے جماتی ہے، کس طرح بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے شرکی الفاظ نکل جاتے ہیں جس کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، اور شرک عملی تو بہرحال اس کی واضح ترین شکل یہ ہے کہ انسان کا کل دار و مدار کل بھروسہ جو ہے مادے پر ہو جائے، اور یہ بات اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے کہ ایک اور ہے ہستی جو قادر مطلق ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، میری پلاننگ ہے، میری تمام منصوبہ بندی ہے، ہر شے ایک طرف، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم سب سے بالا ہے. یہی وجہ وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، بہت سے حضرات ان الفاظ کو اپنی گفتگو میں استعمال بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو بھی ایک اسلامی ثقافت ہے، اسلامی کلچر ہے، اس کے لیے بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. السعی منا والاتمام من اللہ، محنت کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، لیکن یہ کہ نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ 100 محنت کر لیجئے، دن رات ایک کر لیجئے، لیکن نتیجہ صفر ہو سکتا ہے. تو السعی منا والاتمام من اللہ، اعتماد اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر وارد ہو رہا ہے اس کے بارے میں انسان کا یقین کہ من جانب اللہ ہے. اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ تمام انسان، تم سے پہلے بھی اور تمہارے بعد بھی اور تمام جنات، سب مل کر بھی اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ایمان کی معراج تو یہ ہے نا، انسان کو یقین ہو اس حقیقت پر، اور تمام انسان اور جنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. بلکہ اس میں تو آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ ہر نوالہ جو تمہارے حلف سے نیچے اترتا ہے اللہ کے حضور اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں. تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل، یہ گویا کہ ایمان کا اصل حاصل ہے. تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دو آیات ہم پڑھ چکے تھے، لہذا اس کے بارے میں مزید کوئی جو ہے اعادہ نہیں کر رہا. اب آئیے اگلی آیات کی طرف. ووصی الانسان بوالدیہ، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت لقمان کے ذکر سے اس رکوع کا آغاز ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ وہ شکر کرے اللہ کا. تو ایک حکمت کی اصل اساس اور بنیاد ہے شکر الہی. اور اس کے بعد جو پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ دین کی اصل بنیاد ہے توحید. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان شرک لظلم عظیم، یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے. ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں اب اگلی دو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، اس لیے کہ بہرحال حضرت لقمان جو واضح نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ ان کے شایان شان بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے کہ میرے بھی حقوق ادا کرنا تم پر لازم ہے. ظاہر ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ تو نہیں کہتا الا کہ وہ بالکل کارنر ہو جائے اور وہ جتلائے اپنے بیٹے کو کہ جب تم بالکل چھوٹے تھے تمہاری تمام ضرورتیں میری میں نے پوری کی ہیں، اب میں تم پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا تو آج تو مجھے بھول گئے. ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہاں تک پہنچ جائے، لیکن اکثر و بیشتر شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی تم پر یہ حقوق ہیں الا کے بعد بالکل آخری حد تک پہنچ جائے. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور یہاں خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا والدہ کے حقوق کو کہ اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دو سالوں میں اس کا دودھ چھڑایا، گویا کہ دو سال تک اپنے جسم و جان کی قوتیں اور توانائیاں جو ہیں دودھ کی شکل میں منتقل کی اپنی اولاد میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدہ کے حق کو جو ہے نمایاں کیا. والد کا بھی بہت بڑا حق ہے. ایک موقع پر ایک والد آئے تھے، ظاہر ہے کہ حضور کے صحابہ میں شامل تھے حالت ایمان میں، جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا وہ صحابی ہے. ان صحابی نے آ کر حضور سے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے میرے حقوق ادا نہیں کرتا. ممکن ہے کہ جو بھی اخراجات ہیں اس کے اندر کوئی کمی رکھتا ہو، کسی اور اعتبار سے تنگ کرتا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بیٹے کو طلب کیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کے والد کے ہاتھ میں دیا اور کہا، انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت ہے. یہ اصل میں ایک توازن کی بات ہے. ایک طرف والدہ کا اتنا حق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حق کو ہائی لائٹ کیا، ووصینا الانسان بوالدیہ، حملته امه وهنا على وهن، اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے. نو مہینے کا یہ پیریڈ، نو مہینے دس دن جو ہے جس طرح وہ ایک جونک کی طرح جو ہے اس کے وجود کا حصہ بنا رہا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد جو بھی ڈلیوری ہوتی ہے، جو وضع حمل ہے اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، جو انسان کو پین اور کرب جو ہے اس خاتون کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں، پھر دو سال جو ہے اسے دودھ اپنی گویا کی قوت و توانائی جو ہے دودھ کی شکل میں اس پہ منتقل کی. تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر والدہ کے حق کو ہمارے دین میں فائق کیا گیا والد کے حق پر. دوسری طرف وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بات کو گویا کہ نسبت و تناسب میں بھی واضح فرما دیا. یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، یہ تمام باتیں جو ہیں صرف سننے کے لیے تو نہیں ہے نا، عمل کرنے کے لیے. اگر انسان اپنا جائزہ لے اور ان حقوق کی ادائیگی میں وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ مجھ سے اب تک غفلت ہوتی رہی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوتی رہی ہے، مجھ سے کمی ہوتی رہی ہے، اپنے والدین کا جو حق جو ہے مجھ پر جو عائد ہوتا ہے وہ میں ادا نہیں کر رہا، تو ابھی موقع ہے تلافی کیجئے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا کہ حضور میرے حسن خلق کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا ان کے بعد کون؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، اس کے بعد کون ہوگا؟ پھر حضور نے فرمایا تمہاری والدہ. اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا تمہارے والد. گویا کہ ایک اور تین کی نسبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہم پر واضح ہوتی ہے کہ والدہ کا حق تین گنا افضل ہے والد کے حق سے. اور ان دونوں کے جو حقوق ہیں اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک. حکمت اور دانائی کی اصل بنیاد ہے شکر خداوندی، اور شکر کا استحقاق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد فائق ترین حق والدین کا ہے. اور یہ مضمون قرآن میں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی اہم مضامین ہوتے ہیں قرآن حکیم میں کئی مقامات پر، کم سے کم دو یا تین مقامات پر موجود ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھیے عبادت اور بندگی تو اللہ کا حق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بارے میں تو فیصلہ فرما دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور فوراً بعد ذکر کیا کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، گویا کہ اپنے حق کے عبودیت حق کے بندگی کے بعد فوراً ذکر والدین کا کیا. اور وہاں تو سورہ بنی اسرائیل کا یہ تیسرا رکو، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اکثر و بیشتر ان جامع مقامات کو جمع کیا تھا والد محترم نے جن سے یہ حقائق واضح ہوں. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، اگر ان کی طرف، یہ اب گویا کہ بین السطور بات ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو بھی رہی ہے تب بھی رد عمل میں تمہاری زبان پر اس تک کے الفاظ نہیں آنے چاہیے. ولا تنہرهما، اور کہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان کے ساتھ سخت لے جا اختیار کرنا، اس سے سراسر روک دیا گیا. وقل لهما قولا کریما، ان سے جب گفتگو کرو تو انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ، یہ طرز عمل تمہارا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ اولاد جو ہے انسان کے لیے پھر سب سے بڑا سوہان روح بن جاتی ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اپنی اولاد سے انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا، کہ تو پھر یہ کہ وہ اس کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ ان کا حق ادا کریں گے، ان کی تمام جو بھی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کریں گے. لیکن اگر معاملہ جو اس کے برعکس ہو جائے اور اولاد سینہ تال کر جو ہے اپنے والدین کے سامنے آئے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اولاد جو ہے انسان کے لیے سہان روح بن جاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے میرے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی. یعنی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک بہت خوبصورت انداز ہے حضور کا، کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کے والدین اس کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس کے باوجود وہ جنت تک رسائی حاصل نہ کر سکا. اس لیے کہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک سہل طریقہ رکھ دیا ہے، ورنہ جنت کا اصول کوئی آسان کام تو نہیں. آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان تمام آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تو ہماری سنت ہے، ہم لازماً آزماتے ہیں، آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ مقام بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. کیا لوگ اسی پر مطمئن ہو گئے کہ صرف اس بات کے کہہ دینے پر کہ وہ ایمان لے آئے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان پر امتحانات نہیں آئیں گے. یہ ظلم خیش انسان اگر اس فکر میں مبتلا ہے، اس بات میں، یہ بات اگر اپنے سامنے رکھتا تو یہ اس کا اپنا ذہن ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ہمیشہ آزماتے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. جس نے بھی ایمان اور اسلام کا رستہ اختیار کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ کر رہے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا تھا، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص کہ جو اس رستے کے ذریعے جنت حاصل نہیں کر سکا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا، ان کے حقوق ادا کرتا اور جنت تک رسائی حاصل کر لیتا. تو یہ دو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت لقمان کی جو واضح نصیحتیں چل رہی تھی اسے انٹرپٹ کر کے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ شکر گزاری اختیار کرو میرے بھی اور اپنے والدین کی بھی. إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہاں بھی بڑا لطیف انداز ہے، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے. اس لیے کہ یہ بات عام طور پر مشاہدے میں آ بھی جاتی ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر جذباتی پن کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ان جذبات میں آ کر بعض اوقات وہ اس شے کا بھی تقاضا کر بیٹھتے ہیں اپنی اولاد سے کہ جو مناسب نہیں ہے. اب اگر اولاد کا طرز عمل یہ ہے کہ اس کے رد عمل میں ان کے اندر جو ہے کہیں ایک ڈانٹ ڈبٹ کا جو ہے وہ ذریعہ اختیار کریں یا سخت لہجہ اختیار کریں، اس سے تو روک دیا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ان کی کسی ناجائز فرمائش کو آپ کو کسی حکمت کے تقاضے کے تحت پورا نہیں بھی کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت، ادب اور احترام ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جذباتی پن میں ان کی طرف سے کوئی تقاضا ایسا ہو گیا کہ جس کو آپ پورا نہیں کر پا رہے. لہذا سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں جو کہا گیا تھا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جہاں والدین کا ذکر کیا گیا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تم نہیں چاہتے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، لیکن ان کی طرف سے تقاضا ہی کوئی ایسا آ چکا کہ جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. تو یہاں کیا انداز اختیار کیا گیا، الیہ المصیر، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ یہ بات کسی بغاوت یا نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حکمت کے تحت وہ بات پوری نہیں کی جا رہی. الیہ المصیر، بالآخر تو سب کو میرے ہی حضور حاضر ہونا ہے نا، وہاں جواب دہی ہوگی، اور پھر یہ کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہی کیوں نہ ہو، اگر خیر کا عمل ہے تو وہ اپنے اعمال نامے میں موجود پائے گا، کوئی شے ضائع نہیں جائے گی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس اعمال نامے میں ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کو موجود پائے گا. تو ساتھ ہی یہاں گویا کہ ایمان بالآخرت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، الیہ المصیر، بالآخر ہر شخص کو ہمارے حضور پلٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دیکھیے یہاں تسمیہ کا صیغہ ہے، اگر تمہارے والدین ان جاہدا کا تمہارے ساتھ جہاد کریں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ جھگڑیں، تمہیں مجبور کریں الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان ہستیوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اب یہاں آخر شریعت کا حکم ہے نا، لہذا یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرو گے، فلا تطعہما. اس لیے کہ یہاں گویا کہ والدین اپنے حق سے تجاوز کر رہے ہیں. دیکھیے یہ اصل میں کلام الہی کا توازن ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین اور افضل ترین حق رکھا والدین کا، اس انتہا کی بات کر دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك. اور دوسری طرف اس بات کو کاؤنٹر بیلنس کیا کہ اگر والدین تمہیں کسی گناہ پر مجبور کر رہے ہیں، یہاں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں لفظ شرک ہے، لیکن آپ اپنے اصل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر گناہ جو ہے اس کا ڈانڈا بل آخر شرک سزا مل جاتا ہے. ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی تعلق توحید کے ساتھ ہے، ہر نیکی، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو. اور ہر برائی، ہر بدی اور ہر گناہ جو ہے اس کا ڈانڈا یا اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ شرک ساتھ لازمن ہے. یہاں اس جامع اصطلاح کو لے لیا گیا، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. وہ دونوں زور لگا رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ ان ہستیوں کو کہ جن کے پاس تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر والدین تمہیں کسی گناہ کی ترغیب دیں، مجبور کریں، اب فرض کیجئے کہ ایک خاص سٹیٹس ہے کہ جو کوئی شخص حاصل کر چکا حرام کی کمائی کی بنیاد پر، اور وہ خود رکنا چاہتا ہے اپنی اس کمائی کے اندر، وہ نہیں چاہتا کہ حرام شامل ہو، لیکن اس کے والدین جو ہے اسے مجبور کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، رشوت لینی ہے یا کوئی فراڈ کا معاملہ ہے یا بلیک مارکیٹنگ ہے. اب یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی رستے میں آ رہا ہے، خواہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو، اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان میں سے کوئی شے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. فلا تطعہما، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرو گے. لیکن دیکھیے ساتھ ہی بیلنس کیا گیا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ہاں اس دنیا میں تمہیں گزر بسر کرنی ہے، ان کے ساتھ تمہارے حسن سلوک میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اس بنیاد پر کہ والدین جو ہے مجھے مجبور کر رہے ہیں کسی حرام کام کے لیے، اب ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کرو، درستی کا معاملہ کرو، کوئی گالم گلوچ کرو، بلکہ یہ کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، صرف ان کے اس ایک عمل کی بنیاد پر ان کے جملہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے، ان کی ضرورتیں آپ لازمن پورا کریں گے، ان کا ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس خاص معاملے میں کہ جس میں وہ مجبور کر رہے ہیں آپ کو، کسی گناہ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ حدود اللہ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ایک حدود قائم کر دی ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، حدود اسلام ہیں، اس سے باہر تم نہیں نکل سکتے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. یہاں وہ لوگ گویا کہ اپنے اس حق کو سے تجاوز کر رہے ہیں، لہذا منع کر دیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوائلی عمری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے لیے قبول فرما لیا، بالکل نوجوان صحابی، انتہائی سعادت مند. ظاہر ہے کہ کسی سعادت مند شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کے دل میں اس کے والدین کی محبت نہ ہو. ان کی والدہ نے طے کر لیا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہ روایت آپ کو ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر جہاں یہ احکامات آئے ہیں والدین کے ذمن میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وہاں حسنہ کے الفاظ ایڈ ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. اور آگے پھر جو آیات ہے، یہ پوری آیات نازل ہوئی تھی تو اس کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، انتہائی سعادت مند، والدین کے لیے شدید محبت دل میں، والدہ نے طے کر لیا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنی جان دے دوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی جب تک کہ میرا بیٹا اپنے آبائی دین میں واپس نہیں پلٹتا. اب اندازہ کیجئے کس قدر مشکل امتحان ہے ان کے لیے. ایک طرف والدہ کی محبت, بوڑھی والدہ ہیں, اور فرض کیجئے کہ دو دن گزر گئے انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا, ہلکان ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے, وہ مجبور کر رہی ہے اپنے آبائی دین بت پرستی کی طرف واپس کھینچ رہی ہیں. شدید خلجان ہے, شدید جسے آپ کہیے کہ بہت زیادہ سٹریس ہے ان کے اوپر. اسی کیفیت میں حضور کے پاس حاضر ہوئے, حضور یہ معاملہ میری والدہ تو یہ طے کر چکی, اب وہ اپنی جان دینے کی ہلاک کر لے گی اپنے آپ کو اگر میں اپنی آبائی دین میں واپس نہیں پلٹتا. تو روایات میں ہے اسی وقت حضور کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول آیات کے وقت ہوتی ہے, اور وہ کیفیت ہے کہ جو بہت سی احادیث میں ملتی ہے کہ حضور کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. آپ گویا کہ ایک جس وہ وحی کے جو نزول کا وقت ہے اس کی کیفیت خاص ہے, اور اس کے بعد جب حضور کو گویا کہ اس جو ایک کیفیت تھی اس سے باہر نکلے تو یہ آیات حضور پر نازل ہوئی تھی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی آیات ہے, مضمون بالکل وہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا. اب یہ ایک ڈائلیما ہے کہ جو کسی ایسے شخص کے لیے جس کے دل میں اپنے والدین کی محبت بھی ہے, سب کچھ ہے, ان کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے, لیکن والدین فرض کیجئے کہ اسے مجبور کر رہے ہیں کسی حرام کام کے لیے, کسی غلط کام کے لیے, کسی گناہ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں, لہذا قرآن حکیم نے یہاں وہ کسوٹی جو ہے وہ قائم فرما دی, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اس دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, معروف طریقے کے ساتھ گزر بسر کرو گے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور تم پر تو لازم ہے اتباع اس شخص کی کہ جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ظاہر ہے کہ جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو وہ شخصیت کس کی تھی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. یا آنے والے دور میں کوئی نوجوان ہے وہ اس ڈائلیمے میں مبتلا ہے کہ کیا کرے, ایک طرف والدین کے حقوق ہے, دوسری طرف ان کے تقاضے ہیں. اب یہاں حکم دے دیا گیا, یہ عمومی بات ہے کہ تمہیں تو پیروی کرنی ہے اللہ کے دین کی, اور یہ دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں دین کے نام سے جو اضافے کر دیے جائیں جس کا تعلق بالاصل دین کے ساتھ نہ ہو, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد, جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی جو دین کا اصل حصہ نہیں تھا. دین مکمل ہو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل حالت میں اس امت کے سپرد کر کے گئے ہیں, اب اضافہ ہے تو اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجیے. تو وتبع سبیل من اناب الیا, تم پر تو لازم ہے اتباع اس شخص کی کہ جس نے اپنا رخ ہماری طرف کر لیا ہو, جو دین کے رستے پر چلنے والا ہو. اس دور میں جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہ ایک مشعل راہ ہے, وہ ایک مکمل اسوہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. لیکن یہاں عمومی بات کر لی گئی کہ کسی شخص کے لیے بھی لازم تو ہے وہ دین کے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے, اور وہ دین دیا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, اور پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے اور میں تمہیں جتلا دوں گا تمہارا ہر ہر عمل جو تم نے کیا تھا. یہ دو آیات حضرت لقمان کی واعظ و نصیحت میں نہیں ہیں, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے واعظ و نصیحت میں ایڈ کر دی گئی, لیکن گویا کہ آنے والی تمام اقوام کے لیے, تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں انہوں نے سب سے پہلی وصیت کی تھی لا تشرک باللہ, توحید, حق بندگی, اس کے بعد فوراً ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فائق ترین اور افضل ترین حق رکھا ہے اپنے بعد والدین. یا بنی انہا ان تکن مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, اے میرے بیٹے اگر تمہارا کوئی عمل خواہ وہ حبت من خردل, یہ کہتے ہیں رائی کا دانہ, بہت سے حضرات نے تو رائی کبھی دیکھی نہیں ہوگی, لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو غالباً جتنے بھی یہ غلہ ہوتا ہے جو اجناس ہوتا ہے جو بیج کی شکل میں ہوتا ہے اس میں شاید سب سے چھوٹا وہی ہوتا ہے، رائی کا دانا ہے، اتنا چھوٹا عمل. فتکن فی سقرتن، اور وہ عمل خواہ تم نے کہیں کسی غار کی گہرائی میں جا کر کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں، کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، او فی الارض یاتی بہ اللہ، یا زمین میں کہیں کوئی نقب لگا کر زمین کی گہرائی میں اتر کر کسی عمل کا ارتکاب کیا ہو، خواہ وہ عمل رائی کے دانے کے ہم وزن ہی کیوں نہ ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا. ایک ذات ہے کہ جس کی نگاہوں سے وہ عمل اوجھل نہیں ہے، ہاں دنیا میں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کون دیکھ رہا ہے، کسی گہرے غار کے اندر اس کی تہ میں جا کر کوئی عمل کیا گیا ہو بدکاری کا، کس نے دیکھا، لیکن ایک آنکھ ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے نا، اگر اس ہستی کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہر ہر حرکت سے، ہمارے ہر ہر عمل سے، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ اس کے علم میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان کی اصل گہرائی اور ایمان کی اصل لذت اسی کو حاصل ہوگی جس کی زندگی پھر اس کے مطابق تبدیل ہو جائے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی سقرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، تمہارا عمل خواب و رائی کے دانے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، خواب تم نے کہیں کسی گہرے غار میں جا کر اس کا ارتکاب کیا ہو، آسمان کی بلندیوں پر کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر وہ عمل کیا ہو، یا زمین میں نقب لگا کر کیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے. ایک عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو بڑے موٹے موٹے اعمال ہیں ان کا تو علم رکھتا ہے، چھوٹے اعمال کا علم نہیں رکھتا. باریک بین ہونا، رائی کے دانے کے ہم وزن بھی کوئی عمل، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے. ان اللہ لطیف الخبیر، یقین اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے. ابھی یہ بعض و نصیحت حضرت لقمان کی آگے جاری ہے، اور اس میں گویا کہ ہماری زندگی میں جو ایک نقشہ ہونا چاہیے ہمارے سیرت و کردار کا، اس شخص کا کہ جو اپنے رب کو اللہ کو مانتا ہے، اس پر یقین اور اعتماد اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی زندگی کا کیا نقشہ ہونا چاہیے، کیا مظاہر ہونے چاہیے، انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پر واضح ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ باتیں جو صرف جیسا کہ بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات جو ہیں صرف کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ اسے پڑھا جائے تو سمجھ کر بھی پڑھا جائے، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ سے ارزانی کی درخواست کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر توحید کا جو اصل تقاضا ہے، انشکر لی ولی والدیک، جو حکمت اور دانائی کی بھی اصل اساس بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.